بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے کی. بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی, اور بیمار کے پاس جب مسلسل بیٹھنا ہوتا ہے تو دل بستگی کے لیے, اکٹاہٹ کو دور کرنے کے لیے مختلف باتوں کے اندر شغلہ ہوا ہی کرتا ہے. تو یہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہاں بیٹھی ہوئی تھی, دل بستگی کے لیے باتوں میں مشغول تھی, تو آپ کی ازواج میں سے کسی نے کنیسے کا تذکرہ کیا. کنیسہ میننگ چرچ, ایسے تو لفظ کنیسہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے بولا جاتا ہے جس کو سینیگوگ کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر کنیسہ بول کر کے چرچ مراد ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ. تا کسی زوجہ محترمہ نے ایک کنیسے کا تذکرہ کیا اور اس کنیسے کا نام ماریا تھا. یہ عیسائی نام ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے نام پر سے مردوں کے نام پر سے مسجد بنی ہوئی رہتی ہے. وکانت ام سلمتا, اور حضرت ام سلمہ اور ہم حبیبہ رضی اللہ عنہما حبشہ کی سرزمین پر گئی تھی. یعنی امہات المؤمنین میں یہ دو کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ ارض حبشہ پہنچے. چونکہ مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی, تو یہ دونوں کو وہاں کی ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی تھی. فذکرتا, تو ام سلمہ اور ام حبیبہ نے اس چرچ کے حسن کا تذکرہ کیا کہ بہت خوبصورت وہ چرچ بنا ہوا ہے. وتصاویر فیہا, اور اس چرچ میں جو تصویریں بنی ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا. اب یہ تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں سن رہے ہیں. جب ازواج مطہرات کی زبان مبارک سے اس طرح تصویر اور چرچ کے حسن کی بات سنی تو اپنا سر مبارک اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے پر سے, بستر پر سے اپنا سر مبارک اٹھایا. دیکھو, بیماری کے ایام اشتکا, اور اس بیماری کے ایام میں باقاعدہ سر اٹھانا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آگے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ مضمون نہایت اہم ہے, قابل توجہ ہے, قابل فکر ہے. اس لیے بیماری کے ایام میں حضور نے اس قدر اہتمام کے ساتھ سر اٹھا کر کے جو ہے یہ بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ اولائک, اولائک کا مشارن الی اہل حبشہ, اور بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً نصارہ, کا یہ نصرانی لوگ یا حبشہ والے لوگ جب ان کے اندر کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کے اوپر عبادت کی جگہ تعمیر کرتے ہیں. یعنی کوئی نیک آدمی کا انتقال ہو جاوے تو اس نیک آدمی کی یادگار میں اس کی قبر کے اوپر عبادت گاہ, نماز کی جگہ تعمیر کر لیتے ہیں. ثم صوروا فیہ تلک الصور, پھر قبر پر یا عبادت گاہ پر صورتیں وہ لوگ بناتے ہیں، قبر پر یا عبادت گاہ پر صورتیں وہ لوگ بناتے ہیں تاکہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے۔ اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں، گویا کہ کسی کی موت کے اوپر اس کی قبر پر اس طرح عمارت بنانا یہ بھی خطرناک، پھر اس میں شکل صورت بنانا یہ بھی خطرناک عمل، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی خطرناک عمل، گویا کہ یہ سب ہے شرک کی شاخیں کہ آگے چل کر کے یہ پھیلے گی اور شرک اور کفر کی ڈالیاں بڑھے گی۔ بعض ملکوں میں مسلمان بھی قبروں کے اوپر مرنے والوں کی تصویریں لٹکاتے ہیں، صاحب قبر کی تصویر قبر پر لگائی جاتی ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دو چار ملکوں کے اندر یہ طرز عمل دیکھا۔ جی بڑی سائز میں ہوتی ہے، فریمنگ کروا کے باقاعدہ اہتمام سے تاکہ دیر پا ہوئے قبر پہ تصویر لگی رہتی ہے کہ اس قبر میں سوئے ہوئے یہ آدمی ہے۔ جی کن ملکوں میں دیکھا اس وقت یاد نہیں ہے، دیکھی ہوئی دنیا کی کسی جلد میں اس پر تفصیل سے میں نے لکھا ہے۔ جی چلو، لم ينتفع، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس انسان کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ جو نبی کا قاتل ہو اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے کون جائے گا؟ نبی اس کو دعوت دینے گئے اور اس نے نبی کی دعوت قبول نہیں کی، اور اس نے عداوت اور دشمنی کے اندر نبی کو قتل کر دیا، تو گویا کہ نبی کو اس نے قتل کیا عداوت میں، دشمنی کے اندر، اور ایمان اور دین کی عداوت پر بھی کیا، تو جس نے نبی کو قتل کیا ان لوگوں کو آخرت میں بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ علیہم السلام کے قاتلین۔ نمبر دو، او قتل ہو نبی، یا جس کو نبی قتل کر دے وے۔ نبی کس کو قتل کریں گے؟ جو میدان کارزار میں نبی کے مقابلے کے لیے آوے، جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہو اسی کو رسول قتل کریں گے، یا میدان قتال میں نبی اور رسول اس کو قتل کر دے وے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کے ہاتھ سے مارا گیا یہ انتہائی درجے کے شقی ہونے کی علامت ہے، بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ او قتل احد والدیہ، یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کر دے وے۔ والمصورون، اور تصویر کھینچنے والے، تصویر بنانے والے، اور ایسا عالم اس کے علم سے نفع نہ اٹھایا جاوے۔ سن لو سخت عذاب ہے جس کے علم سے نفع نہ اٹھاتا ہو کوئی, کسی کو فائدہ نہ پہنچتا ہو, خود کو بھی وہ عالم کو فائدہ نہ پہنچتا ہو. یعنی جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے, جو عالم اپنے علم کی اشاعت نہ کرے, جو عالم علم کو اپنی زندگی میں نہ لاوے, یہ پانچ قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے, یہ شطرنج کھیلنا یہ اجمیوں کا جوا ہے, غیر مسلم اجمی قوموں کا جوا یہ شطرنج کھیلنا ہے. ابھی بھی یہ شطرنج کھیلے جاتے ہیں, اولمپک کے اندر بھی شطرنج گیم ہوتی ہے. جی امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, شطرنج سے کون کھیلے گا؟ جو آدمی خطا کار ہوگا وہ آدمی شطرنج سے کھیلے گا. خطا کار کا مطلب ہے جو آدمی ٹھیک درست راستے کے اوپر چلتا نہ ہوئے, ایسے آدمی کو خاطی کہا جاتا ہے. جی بعض حضرات شطرنج کے کھیل کے جواز کی طرف گئے ہیں شروط کے ساتھ. پہلی شرط, قمار کی شکل نہ ہوئے تو شطرنج کھیل سکتے ہیں. نمبر دو, نماز با جماعت میں گڑبڑی نہ ہوئے. نمبر تین, زبان کو بے حیائی والی اور غلط باتوں سے بچا کر کے رکھے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ان شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس کو کھیلنے کا عادی بن جاوے تو بڑا سخت مکروہ ہوگا, کراہت کے اندر شدت آ جائے گی. جبکہ ایک دوسری جماعت ہمارے فقہائے احناف کے اندر یہ کہتی ہے کہ جس شطرنج کے اندر قمار ہو وہ تو بالاتفاق حرام ہے, اور جو شطرنج قمار سے خالی ہو وہ بھی عبث ہونے کی وجہ سے حرام ہے, ممنوع ہے, فعل عبث کے اندر شامل ہے. اور حضرت ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ سوال کیا گیا شطرنج کے کھیل کے بارے کے اندر, تو فرمایا کہ یہ تو باطل کاموں میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ باطل اور غلط کام کو پسند فرماتے نہیں ہیں. یہ ہول سیل میں تخریج کی ہے, چار روایت ذکر کی پھر چاروں کے نقل کرنے کا حوالہ بتلا دیا. جی
وعن تأثيرا فلان ولا تأثيرا. قال النبي صلى الله عليه
وسلم
لأن في ذلكم كلبا، قالوا إن في ذلكم سنورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور شبع رواه الدارقطني رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں میں سے کسی کے گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ بعض لوگوں سے آدمی کا بے تکلفانہ گہرا تعلق ہوتا ہے تو آدمی ان کے گھر پر گاہے گاہے ملاقات کے لیے دینی محبت کے تقاضے سے جاتا آتا رہتا ہے. تو ایک انصاری گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا رہتا تھا. وَدُونَهُمْ دَارٌ، ان کے پڑوس میں دوسرے لوگوں کا بھی گھر تھا، وہیں قریب میں دوسرے انصاری کا گھر تھا. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، دوسرے انصاریوں کو یہ چیز ناگوار گزری کہ حضور تو ان کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر تو آتے ہی نہیں ہیں. یہ ناگواری گزری. فشق ذالک علیہم، یہ بہرحال انصار کی مہمان نوازی کی بھی بات ہے کہ حضور ان کے گھر جاتے نہیں تو ان کو گرانی ہوئی. آج تو اگر کوئی آپ کے گھر نہ آوے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو چیا پلانے سے تو بچ گئے، ورنہ آتے تو پھر ان کو اکرام کرنا پڑتا. بلکہ پڑوس میں کوئی آتا جاتا ہو تو کھڑکی بند کر دیتے ہیں کہ بند رکھو، کوئی ہمارے گھر پہ نظر نہیں پڑ جائے اور ہمارے یہاں نہیں آ جائے اس طریقے سے. تو ان لوگوں نے ناگواری میں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فلانے کے گھر آتے ہو، ہمارے گھر نہیں آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر نہ جانے کی علت بیان فرمائی کہ تمہارے گھر کے اندر کتا ہے، اسی لیے نبی نہیں آئے گا، تمہارے گھر میں کتا اہتمام سے پالا ہوا ہے. اب ان کے گھر کا ایک فالٹ پکڑایا، ایپ پکڑایا، جس کی وجہ سے حضور ان کے گھر نہیں جاتے. تو حضور جن کے گھر جاتے تھے ان کے گھر کا انہوں نے ایپ نکالا. حضور آپ جن کے یہاں جاتے ہو نے انہوں نے بلی پالے لی ہے، جن کے آپ جاتے ہو انہوں نے بلی پالے لی ہے. اب بولو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلی تو درندہ ہے. یعنی بلی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے، ایک جانور ہے. کتے کی طرح شیطان نہیں ہے، کتا تو شیطان ہے، اس کے ساتھ فرشتے گھر میں نہیں آتے. بلی کے رہنے سے ممانعت فرشتوں کی ہوتی نہیں ہے، اس لیے میرے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. معلوم ہوا یہ ایک پرانی طبیعت ہے، انسانوں کی فطرت ہے. اپنا کوئی عیب نکلے تو سامنے والے کا زبردستی بھی کوئی عیب نکالنے کا. جی،